بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک کام کرے, یعنی اعمال صالحہ کو جو اختیار کرے, نیک کام کرے, وہ مرد ہو یا عورت, لیکن ہو مومن, ایمان والا, پس بے شک ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیں گے, حیات طیبہ بخش دیں گے, اور بے شک ہم ان کو بدلے میں ثواب دیں گے بسبب ان کے اچھے کاموں کے. کلام پاک کی آیت ہے, حق تعالیٰ کا کلام ہے. یہ آیت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی, اور اسی آیت کو ہمارے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی بار بار تلاوت فرماتے تھے. اس کا ترجمہ یہی ہے جو ابھی پڑھا گیا. جو شخص نیک کام کرے, مرد ہو یا عورت, لیکن ہو مومن, پس بے شک ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیں گے, اور بے شک ہم ان کو بدلے میں ثواب دیں گے بسبب ان کے اچھے کاموں کے. تو اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دو نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. ایک تو, اور دونوں نعمتیں بہت بڑی ہیں, ایک تو مزیدار زندگی, حیات طیبہ کا وعدہ ہے. جب اعمال صالحہ کو اختیار کرو گے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے. اور دوسری نعمت ہے کہ آخرت کا ثواب, یعنی ہمیشہ کا آرام. جب آخرت میں کسی کو ثواب ملا تو اس کو تو ہمیشہ کا آرام مل گیا. تو یہ وہ دو نعمتیں ہیں, یہاں دنیا میں عافیت اور آرام اور مزہ اور راحت, اور دوسرا آخرت کا ابد الآباد ایک آرام اور راحت اور جنت اور سب کچھ. تو اب بتائیے ان دو نعمتوں کا کتنا وزن ہے. کسی کو اگر یہ مل جائے تو اس کے بعد اگر اسی کو بتا دیا جائے کہ بھائی ہم تمہیں یہ دو چیزیں مل گئی, تمہیں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی, زندگی میں تمہارے ہمیشہ راحت و آرام رہے گا, حیات طیبہ تمہاری رہے گی, اور آخرت میں تمہارے لیے ابد الآباد کی جنت ہے, تو بتائیے وہ شخص تو شاید پھر ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے, پھر کہے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ضرورت کیا ہے, پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ کچھ بھی کریں. تو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا, لیکن کس چیز کے اوپر ہے یہ بھی سمجھ لیں. اس سے ایک چیز اور پتہ لگی کہ حیات طیبہ مطلوب ہے, حیات طیبہ مطلوب ہے. اب حق تعالیٰ اس کی لالچ دلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں یہ ملیں گے, تو یقیناً ایک ایسی چیز ہے جو مطلوب ہے, اور ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو حیات طیبہ کی طلب ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ زندگی ہماری اچھی ہو, پاکیزہ زندگی ہو. آج کل اپنی زندگیوں کو خود ہی خراب کرتے ہیں. یہ ابھی ڈھونڈ رہا تھا معاصر حکیم الامت میں, آخر میں وہ ملا نہیں مجھے. جب معاصر حکیم الامت جو سب سے پہلے شائع ہوئی تھی, اس میں حضرت نے کچھ نصیحتیں اپنے متعلقین کے لیے لکھ دی تھیں. اس میں یہ بھی تھا کہ گھر میں ریڈیو, ٹیلی ویژن, تصاویر وغیرہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ حیات طیبہ کا جز ہے. اگر گھر کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور تصاویر اور اس قدر کی اس طرح کی خرافات اور موسیقی ہیں, تو آپ کو حیات طیبہ حاصل ہی نہیں, اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. حیات طیبہ کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے جو شیاطین کو دعوت دیں, جو عذاب کو دعوت دیں, جو ہر طرح کے درد و تکلیف کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں, جن کا آخر کار نتیجہ تکلیف اور پریشانی اور مرض اور ہر طرح کی پریشانیاں ہیں, تو یہ تو حیات طیبہ کے خلاف. اسی طرح سے اس کے اندر اخبار کو بھی منع کیا گیا تھا, اور اسی طرح سے بچوں کو فرمایا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بچوں کو یا گھر میں ناولیں پڑھنا, ایسے قصے کہانی بالکل منع ہے. اب آج کل اچھے اچھے شریف دیندار لوگوں کے ہاں ناولیں پڑھی جاتی ہیں حیرانی کی, فلاں ڈائجسٹ فلاں ڈائجسٹ, اس کے اندر ہر قسم کے خرافات قصے ہوتے ہیں, ہر قسم کے بے حیائی کے قصے ہوتے ہیں, ہر قسم کے گناہ کے قصے ہوتے ہیں. یاد رکھو, گنہگاروں کے حالات پڑھو گے یا گناہگاروں کے ڈرامے وغیرہ کے بارے میں پڑھو گے تو تم یقیناً ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. تم پڑھ کیوں رہے ہو؟ تم کو دلچسپی ہے اس میں؟ تو آج کل حیرانی یہ ہے کہ جناب ایسے قصے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں, دیا جاتا ہے, خود پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ لڑکیوں کو پڑھا رہے, لڑکیوں کو دیے ہوئے ناولیں اور اس طرح کی خرافات باتیں. اب ایک یہ نکل آیا ہے کہ انگریزی اچھی ہونی چاہیے. ارے خرافات, انگریزی اچھی لے کے کیا کرو گے؟ ایسی انگریزی کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کے اندر اندر تو انگریزی حاصل کر لو, قصبے معاش کے لیے ضروری ہے. لیکن تم انگریزی چاہتے ہو بالکل ویسے بولو جیسے انگریز بولتے ہیں, تو تم جب ایسے اطراء کے بولو گے تو تمہارے اندر وہ انگریز کی روح گھس جائے گی. اور وہ جو ناولیں پڑھو گے تم, ناولوں کے اندر گناہ کے قصے سارے لکھے ہوئے ہیں. نامحرم مرد نامحرم عورت سے باتیں کرتا ہے, یوں کہتا ہے, نامحرم لڑکا نامحرم لڑکی سے باتیں کرتا ہے, تمہارے اندر وہی خصوصیات بھی. کتاب کا تو بڑا اثر ہوتا ہے, کتاب کا تو بے حد اثر ہوتا ہے. جو مؤلف ہے اس کی جو طبیعت میں جو تقوی وغیرہ ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اصل تو مؤلف کیسا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا, مؤلف ہے کون, لکھنے والا کون ہے. اگر لکھنے والا شیطان خبیث ہے تمہارے اندر وہی خباثت گھس جائے گی. چاہے کچھ بھی لکھا ہو, چاہے اس نے قرآن کی تفسیر ہی کیوں نہ لکھی ہو, اس قرآن کی تفسیر کو تم پڑھو گے تمہارے اندر وہی خباثت. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لکھنے والا کون ہے. اب یہ انگریزی کی کتابیں, یہ ناولیں, یہ بچے پڑھ رہے ہیں, تو اندازہ چلیے اب کیا ہوگا اس کا انجام. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں, خلافت ملی ہوئی تھی ان سے, مجھ سے رو رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر کہ بچوں میں یہ مسائل آ گئے ہیں. پتا چلا کہ بچوں کو تو انہوں نے ایک تو امریکن اسکول میں داخل کیا ہوا ہے, پھر ہر طرح کی خرافات کے اندر اس کو ڈالا ہوا ہے, ہر طرح کی کتابیں پڑھنے کو دیتے ہیں, ہر طرح کا ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھتے ہیں. میں نے کہا پھر تو شیطان اپنی پوری حرکتیں کر رہا ہے. پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ بچے کو بچا لیں گے؟ بچے کو کیسے بچا لیں گے جب آپ نے بچے کی صحبت بھی اچھی نہیں رکھی؟ دیکھیے, ایسی کتابیں پڑھنا جس کے اندر فضول قسم کے قصے کہانیاں ہوں, جس کے اندر فحش قسم کی باتیں ہوں, جس کے اندر ایسی باتیں ہوں جہاں شریف لوگ کے ہاں شریف خاندانوں کے اندر مایوب سمجھی جاتی ہیں, وہ جب باتیں لڑکے یا لڑکیاں پڑھیں گی تو ان کے اندر وہی چیزیں گھس جائیں گی. پھر حیات طیبہ کو آپ بھول جائیں, پھر حیات طیبہ کو آپ بھول جائیں. یہ جو پاکیزہ زندگی جس کا کلام پاک میں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے اور بھی جگہوں پر ہے, ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حیات طیبہ تو وہ چیز ہے جو قلب کے اندر ایک راحت پیدا کر دیتی ہے. وہ تو صرف اللہ کے نام سے پیدا ہوتی ہے, وہ تو صرف ان باتوں سے پیدا ہوتی ہے جو اللہ کا قرب بڑھانے والے ہوں, جو اللہ کی طرف بندے کو لے جانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے جتنی بندے کے دل کو دوری ہوگی اتنا وہ دل پریشان رہے گا, اور جتنا اللہ تعالیٰ کے قلب سے بندے کو قرب ہوگا اتنا ہی وہ دل جو ہے اتنا ہی مطمئن ہوگا, اتنا ہی حشاش بشاش ہوگا, اتنا ہی اس کو پاکیزگی اس کو حیات کی مل جائے گی. تو سیدھی سیدھی بات ہے, کلام پاک اور حدیث شریف اس کے لیے تو یعنی خیال میں پتہ نہیں کتنی جگہ یہ ہوگا مضمون اس طرح کا. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اولاد کی خواہش رکھتا ہے, کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے, کوئی مکانات کا شوق رکھتا ہے, کسی کو باغ لگانے کی حرص ہے, اسی طرح سے مختلف لوگوں کے مختلف شوق ہیں, تاکہ وہ اس شوق کو پورا کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکے. یہی مطلب ہے. کوئی شخص کسی شوق کو پورا کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرے دل کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا. غرض سب کی یہی ہے, سب کا مقصود یہی ہے کہ ہمیشہ کا آرام اور مزیدار زندگی نصیب ہو جائے, لیکن طریقے اس کے تلاش کرنے کے ہر شخص نے جدا جدا اختیار کر لیا. یہ جو حیات طیبہ ہے جس کے اندر دل کو اطمینان ہے اور راحت ہے اور آخر کار ابدالآباد کی جنت ہے, وہ تو اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے, ہمارے طریقوں سے تو نہیں حاصل ہو سکتی. اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ دیکھو دو باتیں ہیں, ایک تو مومن ہو اور ایک اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہو. اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ گناہ کو بالکل ترک کیا. گناہ کو اگر ترک نہیں کیا تو اعمال صالحہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتے. پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ اگر ہم اس کی سچائی کا تجربہ بھی نہ کرتے تب بھی ہم کو بلا کھٹکے مان لینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ فیصلہ ایسی ذات کا کیا ہوا ہے
جس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. حق تعالیٰ جو فیصلہ فرما دے گا غلط ہوگا. حق تعالیٰ جب فرما دے کہ حیات طیبہ اس کے لیے ہے جو عمل صالح کرے اور مومن ہو, چاہے مرد ہو یا عورت. تو یہ بتائیے, چاہے مرد ہو یا عورت, حیات طیبہ اگر چاہیے تو کیا وہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہی نہیں. لیکن فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ گرچہ کہ یہ حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے بعد تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی قسم کے مشاہدے سے اطمینان ہوتا, لیکن ہم کو تو تجربے سے بھی اس کی سچائی اس درجہ روشن ہو گئی ہے کہ اس میں کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں, ایک تو نیک کے کام کرنے والے اور خوش عقیدہ لوگ ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور دیندار لوگ ہیں, اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا دار لوگ ہیں. دنیا دار لوگ اسی کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی نافرمانی کریں. اب دیکھ لیجئے کہ ان میں سے چین و آرام میں کون لوگ ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا دار ہر وقت پریشانی میں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں, یعنی گناہ کرنے والا, دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرتا ہو. دنیا دار ہر وقت پریشانی میں ہیں, کسی وقت ان کو چین نہیں بخلاف دیندار اور پرہیزگاروں کے کہ وہ جس حالت میں ہیں آرام میں. پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو, کوئی شخص صرف کہے کہ میں تو دیندار ہوں جی, اس لیے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو روزے رکھتا ہوں. صرف نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے کوئی شخص کہے کہ ہم تو کامل دیندار ہیں تو ہم کو حیات طیبہ نصیب ہو جائے گی, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے رخسار تو بہت اچھے ہوں, آنکھیں بہت خوبصورت ہوں, مگر ناک کٹی ہوئی ہو, تو کیا ایسے شخص کو کوئی عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ خوبصورت ہے؟ آپ کہیں گے کٹی ناک کو کون خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ تو اس کو خوبصورت نہیں کہیں گے. اسی طرح سے ایک شخص ہے, وہ روزے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, لیکن دین کے دوسرے کاموں میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ دیندار ہے؟ کوئی عقل مند آدمی اس کو دیندار نہیں کہہ سکتا. جب وہ دیندار نہیں ہے تو اس کو حیات طیبہ نہیں حاصل ہوگی, بلکہ اس کا الٹا حاصل ہوگا کہ وہ پریشانی میں مبتلا رہے گا. فرما رہے ہیں کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی مثال دے کر کہ ایک شخص ہے جس کے رخسار بہت اچھے ہیں, آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, لیکن ناک کٹی ہوئی ہے, تو ہر شخص کو کہے گا کہ یہ شخص خوبصورت نہیں ہے. فرمایا اسی طرح سے ہم لوگوں کا دین ہے کہ دو چار باتیں اسلام کی لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, تو ہم ایسے دینداروں کی نسبت یہ وعدہ نہیں, یہ وعدہ جو حیات طیبہ کا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو کامل طور سے اپنانا چاہیں, اس کی کوشش کریں, یعنی ہر گناہ کو چھوڑ دیں اور اعمال صالحہ کو جو مطلوب ہے اس کو اختیار کریں. ابھی مزید تفصیل اس کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما دیں گے تو آپ کو بالکل اطمینان ہو جائے گا کہ مقصود کیا ہے, اور اس کی پھر تدبیر بھی بتا دیں گے کہ ویسے بنو کیسے, اور وہ بھی آسان تدبیر. فرما رہے ہیں کہ ایسے دینداروں کی نسبت جن کے حال یہی ہے جیسے کسی کے رخسار بہت خوبصورت, آنکھیں بہت خوبصورت, لیکن ناک کٹی ہوئی ہو, اسی طرح سے ایسے دیندار جو نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن گناہ میں باک نہیں, ان کو ہر طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وعدہ نہیں ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو حیات طیبہ نہیں ملے گی, چنانچہ ایسے لوگوں کا دل جلتا رہے گا اور پریشان حال رہیں گے, ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی, دوسری پریشانی کے بعد تیسری پریشانی, ایک قصہ ان کا ہمیشہ رہے گا. اور جو دیندار ہوتے ہیں ان کا تو حال ہی الگ ہوتا ہے, وہ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں, عشاء کے وقت سو رہے تہجد کے انتظار میں, تہجد سے اٹھے فجر کے انتظار میں, تہجد فجر ہوئی عشاء کے انتظار میں, اور ذرا موقع ملا تلاوت کلام پاک کے انتظار میں. ان کا تو انداز ہے, ان کو تو ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں. اس طرح سے دنیا میں بھی وہ کم نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اعانت و نصرت ہوتی ہے. جب وہ حیات طیبہ حق تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو کہیں ان کو پیچھے چھوڑیں گے حق تعالیٰ؟ حق تعالیٰ تو ان کے لیے تمام انتظامات خود فرما دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے دینداروں کی نسبت یہ وعدہ نہیں ناک کٹے دیندار, بلکہ اگر کوئی پورا دیندار ہو, ایمان اور عمل اس کا کامل ہو, تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مزیدار زندگی اور ہمیشہ کا آرام اس کو بخش دیا جاتا ہے, کبھی اس کے پاس پریشانی آتی نہیں. یہ وعدہ ہے. تو پھر بتائیے, ہم جو اتنے محنت کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں یا رشتہ داریوں میں یا دوسرے تعلقات میں یا مہمانداریوں میں, مختلف قسم کے امور میں, جب ہم اس قدر قسم کی باتیں کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, جن کا حاصل تو یہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے, تو اس کی بجائے دیندار کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کے اوپر تو وعدہ نہیں, اس کے اوپر تو وعدہ ہے. اس کے اوپر تو یقیناً گناہ کے ساتھ جو کام کریں گے اس کے اوپر یقیناً اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ غضب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی بدلے گا نہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان دے دیتا ہے. شیطان گناہ کراتا ہے, شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کراتا ہے, ہر طرح کی خرافات میں مبتلا کرتا ہے, اور پھر اس امید میں رکھتا ہے کہ ہم کو پھر بھی آرام ملے گا. ارے آرام کہاں ہے؟ تم کو آرام ہوتا تو تم غصہ کرتے گھر میں آ کر. تم کا دل کو تو اطمینان نہیں ہے, تمہارا دل تو خراب ہو چکا ہے. تم کو جس وقت غصہ آتا ہے بار بار, یہی علامت ہے کہ تمہارے دل کا چین و سکون رخصت ہو چکا ہے. تم آدمی نہیں جانور بنے ہوئے ہو. اسی طرح سے عورتیں, چین کو اطمینان حاصل ہے؟ اطمینان کہاں حاصل ہے؟ کبھی یہ پریشانی, کبھی وہ پریشانی, کبھی یہ رنج, کبھی وہ غم, کبھی اس رشتے دار نے ایسے کیوں کیا, کبھی اس نے ایسے کیوں کیا. ہر وقت یہی فکر, ارے اللہ تعالیٰ کی تو فکر ہی نہیں ہے. تو تم تو عذاب میں مبتلا ہو, اور مبتلا اسی وجہ سے ہو کہ گناہ کرتے ہو, احساس نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اس بات میں بار بار بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں پورا دیندار صرف ظاہر کے درست کرنے سے نہیں ہوتا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کے پابند ہو گئے اور پورے دیندار بن گئے, خواہ عادتیں کیسی ہی ہوں. عادتوں کا بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے, ہماری عادتیں بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص ہی پورا دیندار نہیں ہے. پورا دیندار وہ شخص ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو گئے ہوں. قسمیاں کہتا ہوں کہ ہم میں جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں, ان میں سے بہت لوگوں کی یہ حالت ہے کہ زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں اور دل ان کے بھیڑیوں کے سے دل ہوتے ہیں. نماز کے بھی جماعت سے پابند ہے, روزے کا بھی بہت خیال ہے, داڑھی بھی بڑھائی ہے, نیچا کرتا ہے, غرض یہ کہ ظاہر بالکل شرع سے موافق ہے, لیکن عادات کو دیکھا جائے تو دل میں غرور, خود پسندی, کینہ, غصہ. دیکھیے غصہ, ارے غصہ ہی سے ٹیسٹ کر لو. جب تم بار بار غصہ کرتے ہو, بار بار غصہ کرتے ہو, تو پھر اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ وہ تمہارے دل میں تو ہے. غرور, خود پسندی, کینہ, غصہ, یہ تو بہت سے ہیں. چار کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اور بہت عام ہے. غرور, خود پسندی, کینہ اور غصہ وغیرہ کی بلائیں موجود ہیں, اور بعضے ایسے ہیں کہ دل میں ان کے غرور ہے اور وہ آپ کو بہت, اپنے آپ کو بہت بڑا خاصدار صاحب تواضع سمجھتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ کر لے کے تو بیٹھے ہیں کبر. دیکھیے چار جو ہیں امراض حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال میں بتائے. ایک غرور, غرور کہتے ہیں کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے کو. عند اللہ کوئی دوسرا شخص, وہ آپ سے ممکن ہے کہ کسی وجہ سے حق تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو, آپ اس کو کیسے حقیر سمجھ سکتے؟ اس کو غرور کہتے ہیں. اردو زبان میں غرور اسی کو کہتے ہیں. ایک اور غرور ہے, عربی زبان کا غرور, وہ بھی ایک بیماری ہے. وہ یہ غرور ہے کہ اعمال صالحہ بھی نہیں ہے, اعمال سیئہ میں مبتلا ہے, گناہ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, عجب کرتے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ تصاویر اور ناولوں میں مبتلا ہے, اور اس کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں. دھوکہ ہے, شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ یہ اتنے بڑے بڑے اعمال ان کے سیاح ان کو نظر نہیں آتے. یہ غلط ہے, یہ غرور ہے. عربی زبان میں اس کو غرور اور اپنے دوسروں کو حقیر سمجھنے کو کبر کہتے ہیں. یہاں پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے غرور کبر کے معنی میں استعمال کیا ہے, یعنی اردو زبان کے لحاظ. اور خود پسندی, یہ تو بہت عام ہے کہ اپنی بات کو, اپنی تقریر کو, اپنے خیالات کو, اپنی تھیوری کو, اپنے نظریے کو, اپنی باتوں کو, اپنے کپڑے کو, اپنے لباس کو, اپنے گھر کو, اپنے صوفے کو, اپنے تکیے کو, اپنے قالینوں کو, اپنی الماریوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. پسندیدگی ان کے لیے بڑی دل میں پسندیدگی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے لکھا کہ حضرت یہ جو خود پسندی ہے اس کا کچھ علاج بتائیے. تو ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ گر یاد رکھو کہ عجب یا خود پسندی عذاب الہی کا ذریعہ ہے. عذاب مفتی تھے اتنے بڑے, جب خود پسندی ہوگی اللہ کا عذاب ہے. اور ہم اپنے بچوں کو, خود اپنے آپ کو, اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو خود پسندی کی تعلیم ہی تھا. ہر وقت تعریف, کپڑوں کی تعریف, ایسے کپڑے پہن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جوڑا اپنا نیا پہنا, تو جوڑا پہنتی ان کو اچھا لگا, پسند آ گیا. بس یہی جڑ ہے, یہی جڑ ہے عجب کی. چنانچہ پریشان ہو گئی, چونکہ ان کو تو دین کی حقیقت معلوم تھی کہ دین صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں, چنانچہ انہوں نے فوراً وہ کپڑا بدل لیا اور اس کپڑے کو نئے جوڑے کو فوراً خیرات کر دیا اور پرانا جوڑا اتنا اہتمام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کرتا پہنا, ان کو اچھا لگا, انہوں نے فوراً قینچی منگائی اور ایک آستین کاٹ دی. چلو اس میں عیب پیدا ہو گیا, پسندیدگی ختم ہو گئی. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پہ ایک چھوٹا سا دھبا بھی نہ ہو, ہماری تو یہ خواہش ہے. ایسی پسندیدگی کا مرض, اور وجوب کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی نصیحت کرتا ہے اس کو بری لگتی ہے اندر سے دل میں, نہ کر ناصح نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. وہ تو پسند نہیں کرتا اس کو, نہ کر ناصح نصیحت, بھائی مجھے نصیحت نہ کر, دل ہڑائے لگ جاتا ہے. تو ایسے لوگ مجالس میں بیٹھ نہیں سکتے, پہلو بدلنے لگتے ہیں اگر آ گئے, اور آتے نہیں ہیں ڈر سے. کون عورتیں بھی مرد بھی بھاگتے ہیں, جہاں پہ ایسی باتیں ہوں گی بھاگتے ہیں. یہ خود پسندی کی علامت ہے, یہ بھاگنے لگ جاتے ہیں. اور پھر کینا, یہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اس کے خلاف ایک لے کے بیٹھے ہوئے, جہاں موقع ملا اس کو بدنام کر رہے ہیں, جہاں موقع ملا اس کو خلاف اس کو ضرر پہنچانے کی کوشش میں, جو کینا کہتے ہیں عام ہے, بہت عام مرض ہے. اور غصہ اڑنا بچھونا ہے, غصہ تو ہمارا اڑنا بچھونا ہے, اور ایک غصے بھی بڑھ کر ہے کہ دل میں تو کبر بھرا ہوا ہے اور اپنے کو صاحب توازن سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس طرح سے جو چیزیں ظاہر میں اگر ٹھیک بھی ہیں تو باطن جو ہے خراب ہو رہا ہے. یہ وہ دینداری, یہ وہ دینداری نہیں جس کے اوپر یہ حیات طیبہ کا وعدہ ہے. فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ پورا دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قدم بہ قدم رہے. دیکھیے اب جا کے یہ بات تھی, میں اسی لیے یہ والا آج واعظ حضرت کا پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, کہ دیکھیے جو پوری دینداری ہے جس کے اوپر حیات طیبہ کا وعدہ ہے وہ کون سی دینداری, اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہوں, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قدم بہ قدم رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک عمدہ نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارے اختیار میں ہے ان میں ایسے بن جاؤ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے پاس ایک نمونہ بھیج دیا ہے اور فرمایا کہ ایسے بن جاؤ, اور اپنی عادات اور کھانا اور پینا اور سونا اور بیٹھنا, اٹھنا اور چلنا, طرز انداز, چال ڈھال ایسا ہو جیسا ہمارے محبوب کا. بس اب آپ غور کر لیجئے کہ اگر ایک بات کی بھی کمی ہوئی تو ہم نمونے کے موافق نہ ہوئے. اس کی ایسی مثال ہے کہ درزی سے ہم کو ایک اچکن سلوانا منظور ہے, ہم نے نمونے کے واسطے ایک اچکن بھیج دیا کہ ایسا سیلاؤ. اب اچکن تو زبانہ ختم ہو گیا, اب یہ مرد لوگ تو اپنا نمونہ نہیں بھیجتے درزی کو, عورتیں بڑا شوق سے اپنا نمونہ بھیجتی. مرد درزی کو, یہ عورتیں نامحرم مرد کو بہت شوق سے اچھے اچھے صوفیہ اور شیوخ کے ہاں کی عورتیں اپنا نمونہ بھیج دیتی ہیں, دیکھیے اس کے لیے سب بنا لیجیے. اور کمبخت بعض ایسی بے حیا ہیں کہ وہاں جا کے بے پردہ کھڑی ہو کے اس کو کہتے ہیں, تو وہ دیکھ بھی لیتا کہ اس کا نمونہ یہ ہے, جسم کے سارے نصیب و فراز کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور جو وہ نمونہ سیتا ہے وہ ایسی چست ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کے میں وہ پہن کے ایسا لگتا ہے کہ وہ کپڑا کیا ہے جسے ان کے اوپر پینٹ کر دیا گیا رنگ برنگا, ایسا ہوتا ہے. اب یہ مردوں کا زمانہ ختم ہو گیا اچکن دینے کا, اچکن کہاں اچکن کون پہنتا ہے. اور اب تو ریڈی میڈ مرد بھی لیتے ہیں اور عورتیں, لیکن ریڈی میڈ نہیں لیتی, وہ اپنا نام بھیجیں گی اور نامحرم مرتا ہے, اس کو دین سے کوئی غرض نہیں, نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے, نہ ہر قسم کی خرافات اور بےہودہ عشقیہ قسم کے گانے ہر وقت بچتے رہتے ہیں اس کے پاس, اور اس میں سارے کام کرنے والے اسی طرح کے بےہودہ ہنسی مذاق اور انتہائی بد نظر شہوت انگیز اور انتہائی یعنی گندی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ عورتیں ہمارے شرفا کی اور صوفیہ کی ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور ان کو اپنا ناپ جسم کا پورا دے دیتی ہیں, اور مرد صاحب جو ہیں بڑے خوش ہیں. اور جیسے کہ عورتیں تو اب ناپید ہو گئی ہیں, سینہ کپڑے والے کپڑا سینے والی کوئی عورت رہی نہیں دنیا میں. اگر کوئی درزی عورت ہو اور وہ اچھا نہ سیتی ہو, لیکن جیسا بھی سیتی ہو اگر کوئی عورت پہن لے تو حق تعالیٰ کیسے تمہاری بچت ہو جائے گی, نہیں ہوگی. ارے اس دنیا میں کیا رکھا ہے, ایسا فٹ کپڑا ہو کہ ہر عورت سے جسم پہ وہ سی دیتا ہے, اس کا بھی کمال ہے درزی کا. کہ چاہے کسی بھی قد و قامت کی کسی بھی انداز کی کوئی عورت ہو اسی انداز سے سی دیتا ہے. اور پھر نتیجہ اس کا کیا ہے؟ وہ پہن کے یقیناً اتراتی ہیں، یقیناً خود پسندی پیدا ہوتی ہے. ناممکن ہے کہ ایسا کپڑا کوئی عورت پہنے، کوئی لڑکی پہنے اور اس کے اندر خود پسندی پیدا نہ ہو. تو ماں باپ خود پسندی، شوہر خود پسندی پیدا کرا رہا ہے. یہ ایک وہ گناہ ہے جو عذاب لاتا ہے. چنانچہ عذاب کچھ تو باہر سے آتا ہے، کچھ اندر اندر آتا ہے، دل کے اندر آتا ہے، اور پھر کبھی کبھی باہر سے بھی آ جاتا ہے. کبھی زلزلہ آ جائے گا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ابھی آپ کا ابھی کبھی گیس بند ہو گئی، کبھی تیل بند ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. ہو رہا ہے دنیا میں، ہر طرح سے عذاب آ رہے ہیں. لیکن کیا ہم اس کا انتظار کریں گے؟ لیکن ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بن جائیں. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درزی سے ہم کو ایک اچکن سلوانا منظور ہے، ہم نے نمونے کے واسطے ایک اچکن بھیج دیا کہ ایسا سی لاؤ. اب بتلانے کی ضرورت نہیں کہ آستین اس قدر ہو، سلائی اس طرح کی ہو، اس قدر نیچا ہو. وہ سی کر لایا، دیکھا تو اس کے موافق ہے لیکن ایک آستین بڑھی ہوئی ہے. تو اس درزی سے کہا جاوے گا کہ ظالم، تیرے پاس ہم نے نمونہ بھیج دیا تھا، پھر بھی تو نے اس کے موافق نہ سیا. اور اس اچکن کو نمونے کے موافق نہ کہا جائے گا، بلکہ وہ اچکن درزی کے منہ پہ مار دیں گے اور اس کو سزا دیں گے. تو صاحبو، جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وضع اور لباس اور طرز انداز ایسا نہ ہوگا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو کچھ عجب نہیں کہ ہم وہاں سے نکال دیے جائیں. اور وہاں سے نکالے جانے والا سوائے جہنم کی اور کوئی جگہ اس کی نہیں. اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے رکھیں اور اپنے حبیب کے گروہ میں ہم کو اٹھائیں. اب یہ سوچئے، ہم اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا یہ خرافات؟ مرد صاحب تو بڑے دیندار اور عورتوں کو جو چاہیں کرتی رہیں، وہ جس طرح کے چاہیں لباس، جو چاہیں کریں، جس طرح کی خرافات کریں، جس طرح سے عجب میں مبتلا ہوں، جس طرح سے خود پسندی میں مبتلا ہوں، جس طرح کی ناولیں پڑھیں. افسوس، شریف لوگوں کے ہاں ایسی ناولیں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں جو کہ انتہائی فحش درجے کی، شرفا کے نزدیک فحش، ان کے نزدیک کوئی فحاشی کی بات ہی نہیں. کیا ایک نامحرم لڑکے کا ایک نامحرم لڑکی سے بات کرنا یہ فحاشی نہیں ہے؟ یہ بتائیے، یہ کوئی فحش بات ہے؟ اور اس طرح کی فلمیں دیکھنا ٹیلی ویژن کے اوپر، اس طرح کی کتابیں پڑھنا جس میں اس طرح کی باتیں ہوں، کیا یہ بات اچھی ہے؟ یہ بات فحش ہے اسلام میں. ہم نے آپ نے ہمارا اور آپ کا معیار بدل چکا ہے. ہم آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں چاہتے، بلکہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. وہ اب دیکھیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے، تربیت الصالح میں مضمون ہے کہ ایک شخص نے، ایک مرید تھے ان کے، ان سے پوچھا کہ حضرت، میں تو اپنے گھر کے اندر رسومات شادی میں بالکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ عورتوں کی وجہ سے میں مجبور ہوں. اس کا جواب ایک جملہ ہے صرف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، تربیت الصالح میں دیا ہوا ہے، صرف انہوں نے ایک جملہ ان کو لکھا ہے، وہ بھی نامکمل. یہ مرد ہیں بے غیرت، یہ مرد ہیں بے غیرت. حق تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں کے اوپر، لیکن ہم گناہوں میں عورتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. گناہوں کی ترویج و اشاعت میں ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں. ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے، عورتوں کی فطرت ایسی ہے کہ اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو وہ بہت گناہ کرنے پہ اتر آئیں گے. کہ اللہ تعالیٰ، حوا علیہ السلام، شیطان آدم علیہ السلام کو نہیں بہکا سکا، حوا علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے ذریعے سے بہکا. ہم نے آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہر طرح سے، خیر دیں، فتنہ فساد بھی نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر، لیکن آپ کا چاہیں گے کہ آپ کو یا عورتوں کو پھر حیات طیبہ بھی حاصل ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، یہ بھول جائیے. یہ زندگی، مزیدار زندگی آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جانا ہوگا تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کسی کا شعر ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. ارے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو بنا لو، اپنا طرز زندگی، اپنا رہنا سہنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا لباس، اپنا انداز زندگی جس قدر ہو سکے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لو. پھر حق تعالیٰ یہ فرمائیں گے تم پہ فضل، کہ تمہارے باطن پر بھی اثر ہو جائے گا. بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش نہ کرے، جبکہ کلام پاک میں صاف آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اصحاب ہم کیا، میں تو اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اس سے، لیکن اس وقت بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے علماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننے کو انکار ہی کر تقریباً عملاً کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گنجائش ہے فقہی ہم ایسے کر لیں گے. بھائی فقہی گنجائش ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے, وہ تو مجبوری میں ہوتا ہے. فقہی گنجائش تو ہر چیز کی نکل آئی, ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھ کے ان کے جیسا ہمیں بنانا ہے. حاصل یہ ہے کہ دیندار کامل تو وہ ہے جس کا ظاہر بھی دیندار ہو اور باطن بھی دیندار ہو. ظاہری تو نماز روزہ حج زکات وغیرہ کا پابند ہونا ہے, اور باطنی یہ ہے کہ اچھی عادتیں حاصل کرے, جیسے اس کے شکر ہے اور صبر ہے. اب شکر ہی نہیں پتا, صبر ہی نہیں پتا, جب آپ نے سیکھا ہی نہیں, جب آپ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے نہیں, جب آپ نے ان سے پوچھا بھی نہیں, تو آپ کیا شکر کریں گے, کیا صبر کریں گے؟ صبر تو بالکل ان کا ہے. ذرا سی بات کے اوپر بےتاب, ذرا سی بات کے اوپر گناہ میں پڑ گئے, اور خدا تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا وغیرہ وغیرہ, تین تو بڑی باتوں کا ذکر کیا, شکر, صبر اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا, اور بری عادتوں سے بچا رہے جیسے کہ غرور, کینہ, حسد. پھر وہی غرور اور کینہ. بزرگی صرف اسی کا نام ہے کہ ظاہر اور باطن کو درست کرے, اور یہ بزرگی فرض ہے. بزرگ بننا فرض ہے. ہم مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ بننا فرض ہے, کیونکہ بزرگ نہیں بنو گے تو جہنم میں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے, اپنا نقصان کرو گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں خانقاہ میں بزرگی نہیں سکھائی جاتی. اچھا, عجیب کمال ہے کہ ہمارے یہاں خانقاہ میں بزرگی نہیں سکھائی جاتی, ہمارے یہاں تو انسانیت سکھائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ نہیں بنے گا تو اپنا نقصان کرے گا کہ جہنم میں جائے گا تو خود بھگتے گا, اور اگر انسانیت نہیں آئی تو دوسروں کو ایزا پہنچائے گا. تو دوسروں, ہم تو ہم انسان, اس لیے انسانیت کی تعلیم یہاں دیتے ہیں خانقاہ میں, انسانیت آ جائے. آج کل تو درویشی اور بزرگی اس کا نام ہو گیا کہ پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگے, بڑے صاحب خواب, کشف, کرامات. ایسے ایسے اچھے خاصے دیندار لوگوں کو اس میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا کہ حیرانی ہوتی. اور خواب کو تو آج کل پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے, حالانکہ خواب کی آج کل کوئی حقیقت نہیں ہے. آج کل کے خواب, ارے آج کل تو آلودہ معاشرہ, آلودہ ماحول, اس میں کیا خواب. خواب تو ان کا ہوتا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور ایک اچھے معاشرے میں رہتے تھے جہاں چاروں طرف پاکیزگی ہو, جہاں دماغ آلودہ نہ ہوتے ہوں. جہاں دماغ آلودہ ہو گئے وہاں خواب کیا آئیں گے آپ کو, آپ کے آلودہ دماغ ہی کے خیالات ہوں گے جو خواب کی شکل نظر آ رہے ہوں. بڑا خواب نظر آ گیا, خواب میں ایسا ہو گیا. حاجی افضل صاحب تھے, کہاں گئے ہمارے حاجی افضل صاحب؟ حاجی افضل صاحب کہاں گئے؟ حاجی افضل صاحب نے ایک بڑے بزرگ وقت کے بڑے بزرگ شیخ کا قصہ سنایا. انہوں نے مجھے خط میں لکھا, بہت بڑی ہستی تھی, کہ ان کو خواب میں صدر بش نظر آیا, اور پھر اس کے بارے میں کچھ خواب تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو لکھا کہ حضرت, یہ آپ کو اپنا رعونت اور اپنا تکبر نظر آیا بش کی شکل میں, یہ نظر ہی کیوں آیا بش خواب میں؟ خواب میں بش کیوں نظر آیا؟ کوئی اور اچھی صورت نظر آنے کو نہیں تھی؟ اسے خواب میں فلاں کو دیکھا. ارے بھائی, وہ جس کو دیکھا آپ نے, مانا کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیکھا آپ نے, لیکن آپ نے ان کو بھی تو ساتھ ساتھ دیکھ لیا. کیا ہمارے خواب؟ لا حول ولا قوۃ, صرف ہمارے آلودہ دماغ کے خیالات اور کچھ بھی نہیں. اور پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگ گئیں, اور کرامت بھی ظاہر ہونے لگے. مجھ کو ایک پیر جی صاحب پر بہت تعجب ہوا. انہوں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ میاں, تم تو بہت دنوں سے ذکر و شغل کرتے ہو اور اللہ کے نام کی تسبیحیں پڑھتے ہو, کچھ نظر بھی آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب یہ شیخ صاحب نے فرمایا, ہنس کر فرمایا کہ خیر بھائی, ثواب جمع کیے جاؤ, یعنی بس ثواب جمع کیے جاؤ, یعنی کوئی فائدہ وائدہ نہیں. آہ, اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, آہ افسوس ہے کہ ان پیر جی صاحب نے ثواب کی کچھ بھی قدر نہ کی. جو شخص خدا تعالیٰ کی رضامندی کو چھوڑ کر کشف و کرامات کو ڈھونڈے اور چاہے کہ کچھ مجھ کو غیب کی باتیں معلوم ہونے لگیں, اس کی ایسی مثال ہے جیسے وزارت کو چھوڑ کر کوئی گھاس کھودنے لگے. یہ کشف و کرامات اور اس طرح کے خواب اور ان چیزوں کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ہے جیسے وزارت کو چھوڑ کر, ارے بھائی تم کو اللہ کے نام کی توفیق ہو رہی ہے, اب تم کشف و کرامات کے چکر میں لگے ہوئے. کیونکہ پوشیدہ باتیں معلوم ہو جانا کچھ کمال نہیں, کمال تو یہ ہے کہ ظاہر اور باطن موافق شریعت کے ہو. بس ایسے شخص کے لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو مزیدار زندگی ضرور نصیب ہوگی اور کسی قسم کی پریشانی اس کو نہیں ہوگی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ہر وقت پریشانی ہے, نہیں پریشانی, ہر وقت پریشان, دل پریشان, گھبرا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی, بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, ایک بزرگ نے اپنے توبہ کرنے کا قصہ بیان کیا کہ ایک سال قحط بہت تھا، مخلوق بہت پریشان تھی، اسی حالت میں دیکھا کہ ایک غلام بے فکری سے گاتا ہوا خوش خوش جا رہا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ مخلوق تو پریشان ہو رہی ہے اور تو اس طرح بے فکر ہے، اس نے کہا میں بے فکر کیوں نہ ہوں، میرے مالک کے ہاں تو دو گاؤں ہیں، بس مالک کے پاس دو گاؤں ہیں اس سے مجھے کیا سوچ، یعنی غلہ ملتا ہی رہے گا، بس اسی وقت دل پر ایک چوٹ لگی، سوچا کہ ارے نفس جس کے مالک کے ہاں دو گاؤں ہیں وہ تو بے فکر ہے اور تیرے مالک کے قبضے میں تو زمین و آسمان اور سارا جہاں ہے، پھر تو کیوں پریشان ہے، بس اسی وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے، سب گناہ سے توبہ کی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو، انہوں نے فرمایا یہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ مہمانی تین دن کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے، بس 3000 برس تک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دعوت ہے، پھر اس کے بعد آ کر پوچھنا کہ کہاں سے کھاتے ہو۔ اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ تھے حکیم الامت، فرماتے ہیں میرا مطلب ان حکایات سے یہ نہیں ہے کہ روپیہ نہ کماؤ اور جاگیر اور گھر کو لٹا دو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس میں کھپ مت جاؤ، کھپ مت جاؤ، اس میں کھپ مت جاؤ، بلکہ ضرورت پر نظر رکھو اور ایسی عادتیں ڈالو جیسی کہ بزرگوں میں تھیں، اور مال جمع کرنے کو میں منع نہیں کرتا مگر بلکہ بعض بزرگ روپیہ بہت رکھتے تھے، روپیہ ہونا بری بات نہیں مگر وہ اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی غرض سے رکھتے تھے۔ ہمارے حضرت نواب صاحب کہتے ہیں بھائی روپیہ تو ہونا چاہیے، اب مسلمان مفلس بھی نہ ہو لیکن جیب میں ہو، دل میں نہ ہو، دل تک نہ جائے، اب جیب اور دل بہت قریب ہوتے ہیں، چنانچہ یہ حضرات اسی طرح سے روپیہ رکھتے ہیں اور بغیر اجازت سے خداوندی کے کچھ خرچ نہیں کرتے۔ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں جن کی حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے، ان کو بیماریاں پریشان، بیماریاں اور بعض مصائب سے تو سابقہ ان کو پڑتا ہے، یہ نہیں کہ مصائب نہیں آئے، لیکن ان کا دل بے چین نہیں ہوتا، یہ ہے اصل مقصود۔ فرماتے ہیں ان کو مصیبتوں میں بھی مزہ آتا ہے اور جس کا نام پریشانی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو جائے اور وہ محبوب اس سے مدتوں سے نہ ملا ہو اور وہ اس کی یاد میں گھلتا ہو، ایک روز اچانک محبوب آ پہنچا اور آ کر لپٹ گیا اور اس کو خوب دبایا اور اس قدر دبایا کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں، اگر وہ سچا عاشق ہے تو واللہ اس کو اس قدر خوشی ہوگی کہ تمام دنیا کے مال و دولت سے بڑھ کر اس کو سمجھے گا اور کہے گا یہ تو وہ شخص ہے جس کے واسطے میں نے تمام عمر کھو دی اور مال و دولت آبرو اس پر نثار کر دیے، بلکہ اگر محبوب کہے بھی کہ اگر تکلیف ہو تو چھوڑ دوں تو وہ کہے گا کہ خدا نہ کرے وہ دن کہ تم مجھ کو چھوڑ دو۔ یہ ہے، یہ ہمارے اہل اللہ کا حال ہوتا ہے جن کو حیات طیبہ حاصل ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی فاقہ، کوئی بیماری آتی ہے تو ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس پہ ایک عرض کر دوں اپنا قصہ، جو اپنا قصہ ہی ہے آپ حضرات کو تو اس کی پردہ، ہمارے گھر والے ایک بار بہت بیمار پڑے، یار مدثر صاحب کی پیدائش کے بعد کا قصہ، اور وہ بیماری اتنی طویل ہو گئی تو ہمارے حضرت کو، میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھا اس زمانے میں، حضرت کو لکھا کہ حضرت ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے رب کی نمشیت مجھے پسند ہونی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے، ہمارا رب ہے، ہمارا محبوب ہے، اس کی مشیت مجھے پسند ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی پریشانی سے، ان کی بیماری سے دل کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے وہاں نشان لگایا کہ جہاں میں نے لکھا تھا کہ اپنے رب کی مشیت مجھے پسند ہونی چاہیے، وہاں نشان لگایا اور لگا کے لکھا کہ یہ عقیدہ ایمان کا حاصل ہے، یہ عقیدہ ایمان کا حاصل ہے، حاصل ایمان ہے، یہ عقیدہ حاصل ایمان ہے، تو مجھے اپنے رب کی مشیت پسند ہونی چاہیے۔ تو ان کا تو یہی حال ہے کہ اگر کوئی بیماری یا تکلیف آئے، محبوب نے آ کے جیسے دبا دیا، وہ کہے چھوڑو تو وہ کہے گا سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ ہے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ موت کے وقت بھی ان کو مزہ آتا ہے، عاشقوں کے نزدیک وہی موت عجیب دولت ہے۔ یہ اہل اللہ کا حال حیات طیبہ کے اوپر ہے ساری بات، حیات طیبہ حاصل تو کر لو، دیکھو کیا ہوتا ہے پھر، اس کے لیے تدبیر وہ بات کے آخر میں بتائیے، وہ میں پھر عرض کروں گا، آپ پہلے سے جانتے۔ اور عاشقوں کے نزدیک وہی موت عجیب دولت ہے جو اس کی آرزوئیں کرتے ہیں اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہایت ہی خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا
کیونکہ بزرگوں کے قصوں میں اثر ہوتا ہے. تو آٹھوں جنتیں ان کو نظر آئیں من جانب اللہ دکھائی گئی کہ تم حیات طیبہ. وہ ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. آٹھوں جنتیں یہ تمہارا انعام. آٹھوں جنتیں سامنے کر دی گئی, آپ نے دیکھ کر منہ پھیر لیا. موت کا وقت ہے, نزا کا عالم ہے, آٹھ جنتیں دکھائی جا رہی ہیں, یہ تمہارا انعام ہے. تم نے حیات طیبہ گزاری ہے, تم گناہ سے بالکل بھاگتے رہے ہو, تم نے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تم نے زندگی گزار دی. آؤ مبارک, یہ آٹھ جنتیں تمہارے سامنے کر دی. نزا کا عالم ہے, لیکن حیات طیبہ کا کمال منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اگر میرا مرتبہ عشق میں آپ کے نزدیک یہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنا وقت بیکار ہی کھویا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کے متمنی تھے, وہ تو چاہتے تھے کہ حق تعالیٰ کی زیارت ہو جائے. ایسے تھے, عاشق تھے اللہ سے. یعنی میرا مقصود تو آپ کی ذات پاک ہے, اور اگر آپ نہ ہوئے تو میں جنت لے کر کیا کروں گا. تو مجھے جنت تو نظر آ رہی ہے, آپ نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. سبحان اللہ. اب فرمائیے کہ جب یہ حضرات موت سے بھی پریشان نہیں ہوتے تو اس لاش اور تنگ دستی سے ان کو کیا پریشانی ہوگی. لیکن اب جو ہے اصل بات کہ سوال یہ کہ یہ حیات طیبہ ہمیں کیسے حاصل ہو. یہ سمجھنا کہ ہمیں حاصل ہے اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ہر قسم کے انٹرنیٹ کے اوپر, یہ انٹرنیٹ تو صاحب اس قدر صوفیوں اور ہر ایک کو لے کے ڈوبتا چلا جا رہا ہے. یعنی حیرانی ہو رہی ہے, ایسے سے واقعات پیش آتے آ رہے ہیں. اب ہمارے جناب داڑھی والے ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور جناب جب وقت ملتا ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر, اگر تم انٹرنیٹ کے اوپر جاؤ گے ایک تصویر بھی تم دیکھو گے تو گناہ ہے. بھائی بہت ضرورت شدید ہو تو انٹرنیٹ کے اوپر کوئی کام کرو, اور ہرگز اپنے بچوں کو اس سے قریب نہ جانے دو. یہ بالکل, میرا بھائی امریکہ میں رہتا ہے, ایک عرصے سے رہتا ہے, لیکن گھر میں ٹیلی ویژن نہیں رکھتا, اور اپنے بچوں کو وہاں بھی اس نے انٹرنیٹ کے اوپر ہاتھ ہی لگایا, تباہی کا ذریعہ ہے. اچھے اچھے صوفی صاحب ہیں وہ انٹرنیٹ کے اندر لگے ہوئے, بہت الگ ضائع ہو رہا ہے, گناہ الگ ہے. کیا یہ حیات طیبہ ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہیں حیات طیبہ حاصل ہو سکتی ہے؟ کوئی دین کی چیز انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں. دین تو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا مواد انٹرنیٹ کے اوپر اسلامی تھوڑی سی مدد ہو جاتی ہے معلومات وغیرہ کے لیے, لیکن اصل تو بزرگوں کی صحبت ہے جن خرافات میں ہم پڑ گئے ہیں. تو حیات طیبہ ہمیں حاصل ہے, یہ تو دھوکا ہے, تو غرور ہے. اگر حیات طیبہ ہمیں حاصل ہوگی, ہمارے گھر کی ہر چیز رفتہ 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 سنتوں کے مطابق ہوتی چلی. ہاں جہاں مجبوری ہے وہاں ٹھیک, وہاں بھی شریعت نے جہاں تک گنجائش دی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. جہاں مجبوری ہے, مثلا بیوی بچے نہیں مانتے, بعض اوقات فساد کا خطرہ ہے, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے وہاں تک ہم. شریعت ناولے پڑھنے کی, شریعت انٹرنیٹ پڑھنے کی, اخبارات میں فحش قسم کی باتیں دیکھنے کی, اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت. نہ محرموں اور محرموں کے قصے پڑھنے کی, اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. شریعت کسی بھی گناہ کے مضمون کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ, کوئی مضمون جو گناہ کا ہو یا کسی گناہگار کا لکھا ہوا ہو جس کا کام ہی گناہ ہے, ایسا مؤلف اگر ہے تو اس کا مضمون پڑھنے کی اجازت شرن نہیں ہے, کیونکہ اس سے انسان کے ایمان کو لانے پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں تو حاصل نہیں ہے ایسی حیات, تو اسے حاصل کرنے کی تدبیر بتا رہے ہیں. ہاں مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے, یہ جو آٹھ جنتوں کے اوپر فرماتے منہ پھیر لیا, یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تو دنیا دار ہیں, سینکڑوں طرح کے جھگڑے ہمارے پیچھے لگے ہوئے. سو اگر ایسا خیال ہے تو یہ شیطانی خیال ہے. یوں سمجھ رکھا ہے کہ جب تک تمام کاروبار دنیا کے چھوڑ کر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح نہ ہلاویں گے اس وقت تک یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, دیکھیے حکیم الامت فرما رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ جو مرتبہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا بتایا گیا ہے, یہ تمہیں بھی حاصل ہو سکتا ہے, اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر شخص کے لیے جدا گانا طریق ہے. اگر اس مقام پر ہر ایک کی تفصیل بیان کی جاوے تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے, پھر بھی پورا بیان نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک مختصر سی بات بتلاتا ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اور جھگڑے کی بات بالکل نہیں بتلاتا, اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاؤ, ایک پیر کامل کو تلاش کرو. اگر تمہیں پیری مریدی کے نام سے تمہیں آر آتی ہے تو تم کیا ہاتھ میں ہاتھ دو گے؟ بے فکر ہو جاؤ اور اپنے کو بالکل اس کے سپرد کر دو, اور اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو. دیکھیے اپنی رائے صاحب, دیکھیے آپ کہتے ہیں نا اسلام میں آپ کو اپنے آپ کیا کھل کے کہنا ایک لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہے اس لیے میں صاف بتاتا ہوں. جب تک خودرائی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو مقصود حاصل ہے. اچھی سمجھ لیجیے, جس وقت خودرائی کاملا ختم ہو گئی, یعنی اپنے کو کسی شیخ کا ایسا پابند کر لیا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز اس سے پوچھ کے کرتے ہیں اور اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز کی اس کو اطلاع دیتے ہیں, تب تو خودرائی ختم ہوگی. ذرا سی بھی خودرائی ہوگی, کوئی کام بھی مجھے یاد نہیں پڑتا جس وقت حضرت سے تعلق تھا تو میں حضرت سے پوچھے بغیر کیا کرتا ہوں. پہلے حضرت کی طرح فلاں سفر ہے, حضرت کی اطلاع ہوگی پہلے, حضرت فلاں سفر جانا چاہتا ہوں, اجازت ہے. ابھی دیکھیے ابھی حج پہ جا رہا تھا, حضرت اپنے شیخ نواز صاحب کو فون کیا کہ حضرت حج پہ جانا چاہتا ہوں, اجازت ہے آپ اگر فرمائیں تو میں چلا جاؤں. ہاں دیکھیے اعمال صالحہ میں کیا پوچھتے ہیں, اس انداز سے تھا لیکن مقصد وہی تھا. بھائی تم اگر تم نے اپنی خود رائی ذرا سا بھی رکھی ہے, بھائی کے برابر کی خود رائی ہے, تم کو وصول نہیں ہو سکتا. شیخ اس وقت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی خود رائی ختم کرے, خود رائی ختم کرے. تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے تو خیر بہت تعامل کیا اور کہتے بھی نہیں تھے کچھ, کیونکہ حیا آتی ہے, یہ کہتے ہوئے شیخ کو حیا آتی ہے کہ تو خود رائی ختم کر اور ہر کام مجھ سے پوچھ پوچھ کیا کر, میں کیا چیز ہوں مجھ سے پوچھ پوچھ کیا کر. لیکن اگر تمہارے اندر خود رائی رہے گی تو تم کو کبھی بھی ہوا تعلق اللہ کی نہیں لگ سکتی. کیوں؟ خود رائی ایک جز ہے کبر کا. جس شخص کا کبر پاش پاش ہو جائے گا وہ خود رائی اس کے اندر ہو نہیں سکتی, وہ ایک کام بھی اپنی مرضی سے کر نہیں سکتا. تو یہ خود رائی اس کا جز ہے کبر کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائے برابر کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنمی ہے کبر کے ساتھ. تو جب یہ بات ہے تو کبر کو نکالنا پڑے گا. اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے کو بالکل اس کے سپرد کر دو, اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو, جو طریقہ وہ بتائے اس پر عمل کرو, خدا نے چاہا تو ضرور کامیاب ہوگے, یہ حیات طیبہ تم کو حاصل ہو جائے گی. اور دیکھو شیخ پر اعتراض کبھی نہ کرو, اپنے شیخ سے بڑھ کر کسی اور کو ہرگز نہ سمجھو. وہ ہوگا, دوسرے لوگ ہوں گے ایک سے ایک, لیکن تمہارے لیے یہ بات ہلاکت ہے. تم کو پھر فائدہ نہیں پہنچے گا. تم کو دل کے اندر اچھی طرح جمانا پڑے گا کہ جس شیخ سے میرا تعلق ہے, میری اپنی کوشش سے مجھ کو اس سے بہتر شخص کوئی میری اصلاح والا نہیں مل سکتا. بس اسی کو سب سے اپنی دانس میں یہ سمجھو کہ وہ افضل تو نہ سمجھو, کیونکہ افضل کا حال تو اللہ کو معلوم, لیکن اپنے لیے مناسب ترین اسی کو سمجھو. اور اس کا مقابلہ کسی سے نہ کرو, مقابلہ نہ کرو. مقابلہ کرنا بڑی بے ادبی ہے, چاہے تنہائی میں ہو, چاہے کسی کے سامنے ہو, چاہے کسی اشارے سے ہو, چاہے کسی کنائے سے ہو, اور چاہے شیخ اپنے آپ کو کتنا ہی گرائے. سوال یہ کہ شیخ تو توازو ہی کو اختیار کرے گا, وہ تو اپنے آپ کو یہی کہے گا میں کچھ نہیں. شیخ تو یہی کہے گا, تم بھی یہی کہو گے شیخ کچھ بھی نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اگر خدا نے چاہا تو ضرور کامیاب ہوگے. ایک چیوٹی کو آرزو تھی کہ خانہ کعبہ پہنچے, لیکن اپنی عاجزی اور کمزوری کو دیکھ کر نا امید ہو گئے. اب کہاں سے پہنچے, کوئی قریب میں تھا معاملہ, مکہ مکرمہ سے کچھ دور. اتفاق یا جس جنگل میں تھی وہاں پر کعبہ شریف کا کبوتر آ گیا, یہاں سے اڑتا اڑتا کبوتر پہنچا, وہ پہاڑ وہاڑوں سے ادھر کہیں جا کے وہ چیوٹی اس کے پاؤں کو لپٹ گئی. کبوتر اڑ کر کعبہ شریف میں جا پہنچا, چیوٹی نے جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے ہے, پیروں میں لپٹا ہے, پیروں میں لپٹ گئی چیوٹی. پر ایسی ہی اپنے شیخ کے ساتھ تو وہ پہنچ جاؤ گے. صاحبو اسی طرح ہم اگرچہ ضعیف ہیں لیکن بزرگوں کا دامن اگر پکڑ لیں گے تو ہرگز محروم نہ رہیں گے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین, فرض ہے یہ فرض ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے, لیکن صادق کو ڈھونڈو, سچے کو ڈھونڈو. اور سچے کی تعریف میں نے فضل و سبیل پڑھ لیجئے, اور اس کے علاوہ ایک تعریف آپ کو بتاتا ہوں کہ سچے ہونے کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس شخص میں خود بھی خودرائی نہ ہو. اگر کسی شخص میں خودرائی ہوگی تو وہ کیا جائے گا, تو وہ اپنے شیخی کے اوپر عمل کرتا ہوا ہوگا, اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا ہوگا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.